اے مردہ سے اٹھا دعا محمد آل محمد صلى الله
عليه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرضين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في العظيم، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد، صلاة محمد وعلى آله. توحید، عرفان اور معرفت الہی کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا. وفی قلب المؤمن صلاۃ انوار، مؤمن کے دل کے اندر تین قسم کا نور ہوتا ہے. الاول نور المعرفہ، سب سے پہلے معرفت کا نور ہے. والثانی نور العقل، ثانی عقل کا نور ہے. والثالث نور العلم، اور تیسرا جو ہے علم کی روشنی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَنُورُ الْمَعْرِفَةِ كَالشَّمْسِ، اور معرفت کی جو روشنی ہے وہ سورج کی طرح ہے. اس کی روشنی ذاتی ہے، اس کی روشنی بہت فائدہ مند ہے. وَنُورُ الْعَقْلِ كَالْقَمَرِ، اور جو عقل کی روشنی ہے وہ تو قمر کی طرح ہے، چاند کی روشنی کی طرح ہے. وہ کہیں سے کسب کر کے انسان کو پہنچا سکتی ہے، ذاتی روشنی عقل نہیں رکھتی. ونور العلم، علم تو ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں. ونور العلم، جو علم کا نور ہے وہ تو کل کواکب کے چھوٹے چھوٹے جو ستارے نظر آتے ہیں ان کی طرح ہے، اس کی روشنی کمزور ہے. تو نور معرفت جو ہے وہ بہت زیادہ عظیم روشنی رکھنے والی ہے. ترجیہ کر رہا تھا آپ کے سامنے، جس طریقے سے ہر چیز کے اندر کچھ شرائط ہیں، اسی طریقے سے ارحان کی بھی کچھ شرائط ہے. ایک شرط کی طرف آج اشارہ کروں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ڈاکٹر بننا چاہے تو سب سے پہلے کیا کرے گا، جہاں میڈیکل پڑھایا جاتا ہے وہاں وہ داخلہ لے گا. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو میڈیکل کے متعلق جو کتابیں ہیں وہ وہی پڑھے گا. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو خود ہی ڈاکٹر اور پروفیسر بنا ہے وہی ان کو پڑھائے گا. یہ ہر شعبے کے اندر ہوتا ہے، چاہے انجینئرنگ ہو کہیں بھی ہو، اس کے مخصوص جگہ ہیں. جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ اس کالج کے اندر کبھی داخلہ نہیں لے گا جہاں پہ انجینئرنگ پڑھاتے ہیں، کیونکہ شعبہ الگ الگ ہے، کتابیں الگ الگ ہیں، ٹیچرز الگ ہیں. اسی طریقے سے جو معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدا کا عرفان حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی جگہ مقرر ہے، اس کا بھی نصاب مقرر ہے، اس کی کتاب معین ہے، اس کا بھی معلم معین ہے. وہ درسگاہ کیا ہے وہ تو سب کو پتا ہے کہ جہاں سے عرفان ملتا ہے وہ درسگاہ کون سی ہے. تو جواب فوراً ملے گا، وہ حسین کی مجلس ہے، عزاداری امام ہے اور مسجد ہے، جہاں سے عرفان ملتا ہے. کہ اگر آپ کو عرفان چاہیے تو سب سے پہلے تو اسے مسجد میں آنا ہوگا، سب سے پہلے تو وہ مجالس کے اندر آنا ہوگا، تبھی تو اسے عرفان مل سکتا ہے. اور جب وہ مجلس کے اندر آئے گا یا مسجد کے اندر آئے گا تو کون سی کتاب پڑھے گا؟ وہ یقیناً قرآن پڑھے گا اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کرے گا. وہ اس عرفان کی کتاب ہے، وہ معرفت کی کتاب ہے، اسے چھوڑ کر کہیں اسے معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. اور معلم کون ہے، ٹیچر کون ہے، ارحان کون پڑھائے گا؟ وہی پڑھائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وہاں سے ٹیچر بنا کے بھیجا ہے. معلم الہی ہونا ضروری ہے، ربانی ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو ارحان ہے وہ میرے جسم کی نہیں ضرورت ہے، وہ میرے روح کی ضرورت ہے. عرفان میری روح کی غذا ہے. تو جس طریقے سے میرے جسم کی غذا زمین پر ہے، کہ اگر میرے جسم کے اندر اگر شوگر کی کمی ہے تو مجھے آسمان پہ نہیں جانا ہے، زمین پہ مجھے شوگر ملے گا. اگر جسم کے اندر نمکیات کی ضرورت پڑ جائے تو مجھے زمین سے یہ چیز حاصل ہو جائے گی. تو جو جسم کی ضرورت ہے وہ یہاں ہے، لیکن میری روح تو ایک ملکوتی پرندہ ہے،
وہ آسمان سے آیا ہوا پرندہ ہے، اس کی غذا وہاں کرے، لہذا اس کی غذا کی شریعت میں اللہ نے شریعت نازل کی ہے، اور اس کو تربیت اور معلم کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مقرر کیا ہے. تو موضوع کو تھوڑا سادہ رکھنے کے لیے، تو اس میں سے شرط اول یہ ہے عرفان کے لیے کہ کاش وہی کر سکتا ہے جس کے پاس قابل کاش زمین مہیا ہو، مکان وہی تعمیر کر سکتا ہے جس کے پاس آلریڈی جگہ موجود ہو، جس کے پاس جگہ ہی موجود نہیں ہے وہ مکان کہاں تعمیر کرے گا، جس کے پاس قابل زراعت زمین ہی نہیں ہو وہ کاش کیسا کرے گا. تو لہذا عرفان کے لیے شرط اول یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جہاں عرفان اور خدا کی محبت کا درخت لگایا جا رہا ہے اس کو نرم کر دیا جائے، اس جگہ کو صاف کیا جائے، اس جگہ کو خالی کر دیا جائے. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دل کے اندر خدا کی معرفت کا پودا ڈالیں، تو شرط اول یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے دل کو غیر خدا سے خالی کرنا پڑے، پھر اسے چاہیے کہ اس کا بھروسہ مال پر نہ ہو، اس کا بھروسہ اپنے قوم و قبائل پر نہ ہو، اس کا توکل اپنی جوانی اور طاقت پر نہ ہو. سب سے پہلے اسے عرفان کا درخت اپنے دل کے اندر کاش کرنے سے پہلے اسے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں اپنے مال پر اس لیے بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں کہ کبھی تو کچھ مصیبتیں اس لیے انسان کے اوپر آتی ہے چونکہ اس کے پاس مال موجود، مال دشمنیاں لے کے آتا ہے، مال کے ساتھ مصیبتیں ہوتی ہے، مال کے ساتھ حسد ہوتا ہے، جس کے پاس مال ہے اس ہزاروں قسم کی مصیبتیں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے. یہاں تو اسے فرض کرنا پڑے گا مال دولت یہ نہیں ہے، مال دولت وہ ہے جو سرمایہ ہے جو اللہ نے مجھے محبت کی شکل دی. اپنے علم پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ علم جس طریقے سے انسان کو رہنما بن سکتا ہے، علم اس کی گمراہی کا سبب بھی بن سکتا ہے. مجھے اپنی جوانی پر بھروسہ نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جوانی پر اس لیے بھروسہ نہیں ہے کہ اس جوانی کے اوپر اس لیے بھی اعتبار نہیں ہے کہ کبھی کچھ مصیبتیں اس لیے میرے اوپر آتی ہے چونکہ میں جوان ہوں، لہٰذا اس سب سے قطع تعلق کرنا پڑے گا. اسی وجہ سے جو حج پہ جانے والا ہے، جو حج پہ چلے جاتے ہیں خانہ خدا جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ حکم دیتا ہے اے عالم تو اپنے لباس کو میقات پر اتار دو، اس لیے کہ جس کی بارگاہ میں تو جا رہا ہے وہاں جتنا بھی تو بڑا عالم ہو تو وہاں جا رہی ہے. مالدار کو لباس فاخرانہ اتارنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ دنیاوی حوالے سے تو جتنا ہی امیر ہو لیکن جس کے در پہ جا رہا ہے اس کے در کا تو فقیر ہے. تو اپنے زمانے کا کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے تاج کو اور اپنے لباس بادشاہیت کو میقات کے اوپر اتار کے آ جاؤ، اس لیے کہ تمہاری بادشاہیت مجازی ہے تو حقیقی بادشاہ کے پاس جاؤ. تو شعر اعتباری جس کو، ہاں شعرا جس کو، اس دنیا کی تمام چیزیں جو واقعات ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں اس دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ باغیچہ اطفال. غالب یہ شعر تو آپ کو یقیناً یاد ہوگا، وہ کیا کہتا ہے؟ باغیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، یہ بچوں کے کھیل کی جگہ ہے، باغیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب روز تماشا میرے آگے، جو کچھ ہوتا ہے سب تماشا. اور ان شاعروں سے پہلے افلاطون نے اپنے مصول افلاطون مشہور معروف ہے، افلاطون کا تو نظریہ ہی یہی ہے کہ کائنات کے اندر جو چیز تمہیں نظر آتی ہے وہ چیز نہیں ہے، چیز کا سایہ ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے یہ جو آپ کو سیب نظر آتا ہے یہ اصل میں سیب نہیں ہے، وہ جنت کے سیب کا سایہ ہے. یہ دنیا کے اندر جو آپ کو جو زندگی نظر آتی ہے یہ زندگی نہیں ہے، یہ قیامت کی ابدی زندگی کا یہ سایہ ہے. یہ دنیا کے اندر اگر کوئی مصیبت آپ کو نظر آتی ہے تو یہ مصیبت نہیں ہے، وہ جہنم کا ایک سایہ ہے. اس نے تو اس قسم کا ایک نظریہ اس نے پیش کر دیا ہے، مصول افلاطون مشہور ہے، اس کی نظر کی تائید نہیں کر رہا ہوں، اس کے نظریے کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. بہرحال وہ اس کو باغیچہ اطفال سمجھتے ہیں شاعر بھی، اور ہماری نظر کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے. اس لیے کہ اس ادب مجلس کے اندر عام طور پر میں یہی بیان کرتا ہوں کہ جہاں پر انسان زبان، جس کی زبان مشکل سے بولتی ہے، اگر اس کو اصلی حیات سمجھے تو پھر قیامت کی زندگی کو کیا نام دو گے جہاں ہاتھ بھی بولیں گے جہاں کے آدھا و جوارے سب بولیں گے؟ تو پھر اگر یہی حیات ہے جہاں صرف زبان کے اندر بولنے کی طاقت ہے، زبان کے اندر بولنے کی طاقت ہے، اگر اسی کو اصلی حیات سمجھے تو قرآن کہتا ہے کہ اس دن تمہارے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، تمہارے پیر بھی گواہی دیں گے، جس جگہ تو نے نماز پڑھی ہے وہ تمہارے خلاف اور تمہاری حمایت میں گواہی دے گی، جو مسجد جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے وہ آپ کی حمایت کے لیے آ جائے گی، یہ قرآن کبھی انسان کی شکایت کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، یہ حجر اسود جو ہے وہ آپ کے حج کی گواہی دینے کے لیے آ جائے گا، وہ زمانہ وہ گواہ بن جائے گا، کائنات کی ہر چیز جہاں پہ ذرہ ذرہ جب بول رہا ہے، اگر اس کو حیات کہے تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ یہاں انسان کے اندر تھوڑا سا شعور ہے، اگر اس کو پوری زندگی اور اسی کو پوری حیات سمجھے تو پھر جنت کی حیات کو کیا کہیں گے جہاں ہم سے بھی زیادہ شعور درخت ہوگا؟ آپ نے زبان سے کہا نہیں ہوگا، درخت آپ جنت کے درخت آپ کے ارادے کو جان لے گا، اور جاننے کے بعد آپ کو اس کو پتا چلے گا کہ آپ کو کس حل کی ضرورت ہے، آپ کے بولے بغیر بلکہ آپ کے اشارے بغیر درخت جھک کے انسان کے منہ کے سامنے آ جائے، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ تو خلاصہ میں کچھ کرنا عرض کرنا چاہ رہا تھا نہیں اور نکل گیا، واپس آتا ہوں، سلوا پڑے محمد وآل محمد، تو شرط اول کیا ہے؟ دل کو سب سے پہلے خالی کرنا، جس دل کے اندر کسی اور کو بتا رکھا ہو اس کے اندر دوبارہ خدا کو بتانا ممکن نہیں ہے، اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے، یعنی میں اپنے مال کو معبود نہیں سمجھتا، میں بت کو معبود نہیں سمجھتا، یعنی کیا مطلب؟ شارٹ الفاظ میں کل کی تقریر کے ذمن میں، یعنی میں بت پرستی نہیں کرتا، اور جس طریقے سے میں بت پرستی نہیں کرتا خود پرستی بھی نہیں کرتا، میں اپنے کو خود کو معبود محور نہیں بناتا، کہ عبادت اس لیے کرتا ہوں تاکہ مجھے جنت ملے، عبادت اس لیے کرتا ہوں تاکہ مجھے جنت کی نعمتیں ملے، محور خود کو نہیں بناتا، لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے لا الہ، کمرے کو خالی کرنا، گھر کو خالی کرنا، دل کو خالی کرنا، اس کے بعد الا اللہ، پھر خدا کو اپنے دل کے اندر پھنسا دینا، کہ لہٰذا جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ذرا وجود میں نہیں آئے گا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے دل کو پر کسی اور کا قبضہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب دے کے پھر دوسرے موضوع کی طرف آپ کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں واتخذهم الشیطان واتخذوا الشیطان املاکا، کچھ لوگوں کی حیرت بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر کچھ افراد ایسے ہیں، واتخذوا الشیطان املاکا، وہ شیطان کے راستے پہ چلنا شروع کرتا ہے، یہ لوگ خدا کے راستے کو چھوڑ کے شیطان کے راستے کو انتخاب کرتے ہیں، شیطان جو اشارہ کرتا ہے اس کے اوپر یہ چلنا شروع کرتا ہے، سب سے پہلے شیطان کے اشارے پہ چلتا ہے۔ مولا کائنات خطبہ نمبر 7 طالب 7 نمبر کا خطبہ ہے، یہ پڑھے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ واتخذوا الشیطان املاکا، وہ اپنے کام کے اندر شیطان کے معیار کو معیار بنا کے وہ قدم بڑھاتا ہے، تو پھر شیطان تو اسی کی انتظار میں ہوتا ہے، واتخذهم الشیطان اشراکا، شیطان فوراً اس کا اپنا پارٹنر بنا دیتا ہے، شیطان کے اشارے پہ جیسا ہی چند قدم آگے بڑھے گا تو مولا فرماتا ہے کہ شیطان بھی کہتا ہے کہ اب تم میرا شریک ہو گیا، تم میرے ساتھ آ جاؤ، کہ وہ شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتا ہے پھر کیا کرتا ہے کہ شیطان جب شیطان کے اشارے پہ چند قدم آگے بڑھ جاتا ہے، شیطان اس کو اپنا شریک بناتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ مولا فرماتا ہے فبازا وفرق فی صدورہم، ایسے انسان جس کو شیطان اپنا شریک کرا دیا ہے تو شیطان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر پہلے تو انڈے ڈالتا ہے، اس کے بعد اس پہ چوزے نکالتا ہے دل میں، انسان کے دل کے اندر جیسے ہی جگہ مل گئی بس وہی کافی ہے، پھر ہمیں کوئی سرمایہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا ہی شیطان دل کے اندر پہنچ جاتا ہے تو مولا فرماتا ہے یہ سارا کام وہ خود ہی کرتا چلا جاتا ہے، فبازا پہلے دل کے اندر تو انڈے دیتے ہیں، وہ پھر رہا اس کے بعد بچے نکالتا ہے، فی صدورہم، شیطان ہمارے دل کو اپنے لیے گھونسلہ بنا کے اس کے اندر بچے نکالتے ہیں، ودب و درج فی حجورہم، اس کے بعد وہاں سے نکال کے ان کے دامن خود انہی کے دامن کے اندر شیطان اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، وہ درگ کی حجوری، اس کے بعد وہ بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں اسی انسان کے دامن کے اندر وہ بچے حرکت کرنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں جن بچوں کو اس نے اس کے دل کے اندر سے پیدا کیا ہے پھر وہ بچے کیا کرتے ہیں؟ مولا فرماتا ہے یہ بچے لشکر کی شکل میں جا کے کوئی جا کے اس کے کان پر قبضہ کرتا ہے, کوئی جا کے اس کی آنکھ پر قبضہ کرتا ہے, کوئی جا کے اس کی زبان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. یہ بچے بڑے ہو جانے کے بعد پرواز کر کے ان کے آزا و جوارح کے اوپر یہ شیطان کے لشکر خارج ہو جاتا ہے. پھر مولا فرماتا ہے جب اس حد تک اپنے آپ کو پاک نہیں کیا, شیطان سے اپنے دل کو خالی نہیں کیا, تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر فرماتا ہے فَنَّذَرَ بِعَيُنِهِمْ, اس کے بعد شیطان دیکھتا ہے تو ان کی آنکھ کے ذریعے دیکھتا ہے. وَنَطَقَ بِأَلْسُنَتِهِمْ, شیطان کچھ بولنا چاہے تو خود کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی انسان کی زبان کو استعمال کر کے بولنا شروع کرتا ہے. یعنی پھر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ پورا ٹوٹل جو ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. جب شیطان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو شیطان اس کو اس کارٹون کی طرح جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب کارٹون کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ وہ کارٹون بول رہا ہے, لیکن ہمیں پتا ہے کہ وہ تو صرف زبان ہلا رہا ہے, بولنے والا اس کے پیچھے ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے. یہی منظر اس انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جب دیکھتا ہے تو شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن آنکھ اس کی ہوتی ہے, جب سن رہا ہوتا ہے تو شیطان سن رہا ہوتا ہے لیکن کان اس انسان پر ہوتا ہے, جب بولنا شروع کر دیتا ہے تو پیچھے سے بولنے والا شیطان ہوتا ہے, زبان اس کی استعمال ہوتی. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر آج کوئی امریکہ کا صدر کچھ کہتا ہے تو کیا ہے؟ شیطان مسلط ہو گیا ہے. جب شیطان مسلط ہو گیا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے لیکن بولنے والا شیطان ہوتا ہے. یہ در حقیقت انسان کے اوپر شیطان مسلط ہونے کی دلیل ہے. اس کے بعد فرماتا ہے کہ جب یہ اس پورا قبضہ جب اس کے اوپر ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ فَرَكَّبَهُمْ عَلَى الزَّلَلْ, پھر اس انسان کو اٹھا کر ذلت کی سواری کے اوپر اس کو سوار کر دیتا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمْ أَعْمَالَهُ, اس کے بعد شیطان اس کا ہر برے عمل کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. پھر اس طریقے سے وہ اس طریقے سے آگے چلے جاتا ہے کہ یہ ذلت کی سواری اسے جہنم کے درمیان میں لے جا کے اسے پھینکتا ہے. اب اس کے لیے کوئی اور راہ موجود نہیں ہوتی, خطرناک. تو ایک دل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے, وہاں کوئی عرفان کا درخت لگانا بھی چاہے تو وہ درخت کامیاب نہیں ہوتا ہے, وہ زمین اس کے لیے کامیاب نہیں ہے. تو اللہ کے نمائندے معلم آتا ہے, الہی معلم آسمان سے آنے والے ٹیچر, وہ آ کے سب سے پہلے کہتے ہیں تو کہو لا الہ میرے اوپر کسی کی حاکمیت نہیں ہے الا اللہ. تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہوا کہ انسان اپنے دل کو پاک کر لے. تو انسان کی دو قسمیں, ایک انسان ہے لیکن شیطانی لشکر کا حصہ ہے, اور دوسرا انسان وہ ہے جو انسان ہے لیکن خدا کے لشکر کے اندر وہ شامل ہوتا ہے. پھر مولا کائنات سے وہ حصہ بیان کرتا ہوں جس پر الہی حکومت ہے, جو لشکر رحمان کے اندر وہ انسان شامل ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ خطبہ متقین آپ بارہا سنتے ہیں لیکن کچھ حصہ اس خطبے کے مقابلے آپ کو سمجھانا کرتا ہوں. لیکن اس کے مقابلے میں جو شیطان کا لشکر ہوتا ہے, وہ انسان جو شیطان نما بنتا ہے, لیکن اسی کے درمیان میں کچھ ایسے افراد بھی موجود ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا حصہ کو سمجھاتا ہوں. پھر مولا فرماتے ہیں کہ جو لشکر رحمان میں جو شامل ہے, جن کے اوپر جن کی خدا کی حکومت ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو رحمت کی آیتیں جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو دیر تک خدا سے رحمت کو طلب کرتا ہے. یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر دیر تک خدا کی رحمت کا طالب رہتا ہے, دعائیں مانگتا ہے. اور جب عذاب کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو دیر تک خدا سے اس عذاب سے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے. وہ اضرار کرتا ہے کیونکہ قرآن کی شرک کو بیان کرتا ہے. عجیب ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر مختلف اقوام کا ذکر کیا ہے, ان کے عذاب کا ذکر کیا ہے. تو جب عذاب کا ذکر کیا ہے تو ایک عجیب چیز ہے, سردی میں انسان کے لیے آگ کا ہونا ضروری ہے. یہی آگ ہے جو انسان کو سردی سے بچاتی ہے. قرآن کہتا ہے وہ آگ جو تمہاری زندگی کو بچانے والی ہے, جب خدا کا حکم دے وہ تمہیں جلا کے ختم, وہی تمہارے لیے باعث عذاب ہے. پھر قرآن کسی اور قوم کا قصہ قرآن بیان کرتا ہے کہ پانی کے بغیر تمہاری حیات چل نہیں سکتی ہے, کہ جب تک پانی نہیں ملے نہ تو زندہ رہ سکتا ہے, نہ وہ درخت میں زندہ رہ سکتا ہے جس کا میوہ کھاتے ہیں, نہ وہ حیوان زندہ رہ سکتا ہے جس کے ہم گوشت کھاتے ہیں, یہ تمام کا دار مدار پانی کے اوپر ہے. تو یہ سب کچھ تمہاری نظروں کے سامنے ہے کہ پانی بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم کا قرآن میں قصد ذکر کرتا ہے, وہی پانی جو تمہارے لیے مائے حیات ہے ہم اسی کے ذریعے اسی انسان کو تباہ کر سکتے. اور اسی طریقے سے پانی سے زیادہ ہمارے لیے ہوا کی ضرورت ہے, کہ ہم سونے کے نیند کے اندر بھی ہوا کا ہونا ضروری ہے, ہر سانس کے اندر ہمیں آکسیجن اور ہوا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اقوام کا ذکر کرتا ہے, دیکھو تو صحیح, جو ہوا تمہارے لیے ہر سانس چاہیے جب ہم ان کی اسپیڈ کو تیز کر دیتے ہیں تو وہی جا کے تمہارے ہلاک کر دیتے. جو تمہارے لیے باعث رحمت ہے, جو تمہاری حیات کا ذمہ دار ہے, جب ہمارا حکم ہو جاتا ہے تو وہی عذاب کا سبب بن جاتا ہے, وہی تمہیں تباہ و برباد کر سکتا ہے. یہ قصہ بیان کرتا ہے. لہذا مولا فرماتے ہیں کہ مومن و متقین کی ایک علامت یہ ہے کہ جب عذاب کی آیت کے اوپر پہنچتا ہے تو دیر تک خدا سے پناہ مانگتا ہے, اور اس کے بعد جب جنت کی آیتیں پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایسا حس میں آ جاتا ہے, اس طریقے سے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار نمودار ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ شاید دیر یہ عرصہ تک جنت کے اندر رہ کے آیا ہے, جنت کے ذائقہ کو چکھ کے آیا ہے, جنت کی خوبصورتی کو دیکھ کے آیا ہے, اسے احساس ہوتا ہے. لیکن جہنم کی آیتیں جب پڑھتا ہے تو اس طریقے سے کانپنا شروع کرتا ہے, اس طریقے سے لرزنا شروع کرتا ہے کہ دیکھنے والے کو احساس ہوتا ہے واہ شاید یہ دیر تک جہنم میں رہ کے آیا, شاید جہنم کے اندر جلنے والوں کو اس وقت دیکھ رہا ہے, شاید دنیا کے اندر بیٹھ کر وہ وہاں سے چیخنے والوں کی آواز سن رہا ہے. ایسی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ جن کے اوپر خدا کی حاکمیت ہے, جن کے دل کے اندر اللہ کی محبت موجود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت جس کے دل کے اوپر ہو ایسا کرتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اگر خدا کی طرف سے کوئی موت کا وقت معین نہ ہوتا تو ان کی روح کب سے پرواز کر چکی ہوتی. کیوں؟ خوفاً لعقابہ وطمعاً الى لقائہ. یا تو جہنم کے خوف کی وجہ سے روح نکل چکی ہوتی تھی, یا تو خدا سے ملاقات کے شوق کی وجہ سے روح نکل جاتی. تو کل جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے وہاں تک ہم آ گئے. کیا؟ کہ دنیا کے اندر اگر اللہ کی حاکمیت انسان کے دل کے اوپر ہو, بااصطلاح عرفان جس کو حاصل ہو, باتیں تو بہت ساری ہیں, عرفان کہنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت دور جا کر عرفان حاصل ہوتا ہوگا, یعنی بہت پہنچے ہوئے انسان ہوں گے تو اس کو عارف کہتے ہوں گے, اس کو عرفان کہتے ہوں گے, یہ ہے. لیکن میرے ناقص علم کے مطابق تو عرفان اتنے بہت اونچی قیمت ہی تو ہے لیکن اتنا دور نہیں ہے. سورہ ہم جو خدا نے خود بنا کے ہمارے لیے بھیجا ہے, اسی کے اندر خدا سکھاتا ہے کہ جس کو تو عرفان کہتا ہے, جس کو تو بہت دور سمجھتا ہے, وہ تو تمہیں دو رکعت کی نماز کے اندر حاصل ہو جاتی ہے. کہ ابھی چند مرتبہ اللہ اکبر کہا ہے اور چند دعاؤں سے زیادہ نہیں پڑا ہے, اور ابھی دو اور تین آیتوں کے بعد تو اتنا بلند ہو چکا ہے تو کہہ سکتا ہے اِیّاکَ نَعْبُدُ وَاِیّاکَ نَسْتَعِینُ. خدایا ہم فقط تیری بندگی کرتے ہیں اور فقط تجھ سے مدد چاہتے ہیں, اور تو ہمیں سیدھا صراط مستقیم کے اوپر ثابت قدم رکھے. خدا کو بالکل سامنے پاتا ہے, اسی کا نام عرفان. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل سامنے پاتا ہے تبھی تو ایاکا نعبد و ایاکا نستعین کہتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طریقے سے حاضر و ناظر سمجھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طریقے سے اپنا قریب سمجھتا ہے, ان کے لیے کیا ہے؟ ان کی رات الگ ہے, ان کا دن الگ ہے. ہمارے لیے دن خوشیاں لے کے آتا ہے, ان کے لیے دن سے زیادہ رات خوشیاں لے کے آتی ہے. بہت سے عرفا کی تاریخ کے اندر ہی لکھا ہوا ہے, جب صبح ہوتی تھی تو عجیب سا خوف طاری ہوتا تھا. کہا کیوں؟ اس لیے اب مجھے لوگوں سے ملنا پڑے گا. جب رات کی تاریکی چھا جاتی تھی تو خوش ہو جاتے تھے. کیوں؟ ابھی مجھ سے خدا سے ملاقات کرنی ہوگی. رات کو ملاقات کا سبب کرا دیتے تھے. اور اسی خطبے کے اندر اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ جو متقین ہیں وہ اس طریقے سے اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں کہ دیکھنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ان کی عقل مکمل نہیں ہے, یہ کم عقل ہے, یہ مجنون ہے, ایسا لگتا ہے. لیکن وہاں فرماتے ہیں جو متقی ہوتا ہے وہ دیکھنے میں تو ایک سادہ, دیکھنے کے اندر تو ایک پاگل اور مجنون جیسا لگتا ہے, لیکن ان کی عقل اس وقت کام کرتی ہے جب دنیا کی ساری عقلیں سو جاتی. اس ساری عقلیں جب سو جاتی ہے تو رات کی تاریخی میں خدا سے مناجات کرتے ہیں. تو میں مشکل مرحلے کی طرح آپ کو لے کر آ گیا. کیا عرض یہ کر رہا تھا کہ یا کا نابود و یا کا نستعین رات کی تاریخی میں جب سب کائنات کا ذرہ ذرہ سو رہا ہوتا ہے یہ خدا کے سامنے مناجات کرتا ہے یا کا نابود و یا کا نستعین. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کی ہر رات جب بھی رات آتی ہے تو ان کی ہر رات ہمارے لیے سال میں ایک دفعہ شب قدر آتی ہے کہ جب خدا کا یہ ارحان حاصل ہو جاتا ہے تو ہر رات شب قدر بن جاتی ہے. ہر رات مانند شب قدر امان کے اندر یہ لوگ شب قدر کی طرح جس طرح ہم انجام دیتے ہیں وہ اس طریقے سے ہر رات اللہ سے مناجات کرتے ہیں. یا یہ اگر مشکل ہو گیا تو سمجھانے کے دوسرے لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ان کی ہر رات عام تاریخ رات نہیں رہتی ہے بلکہ ہر رات ان کے لیے شب معراج بن جاتی ہے. شب معراج میں کیا ہوا تھا؟ اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے اللہ کے نبی, اور اللہ کے نبی جب خدا سے ہم کلام ہوئے تو پھر زمین پر کیوں تشریف لائے تھے دوبارہ؟ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں قربتن اللہ خدا سے نزدیک ہونے کے لیے, ہم روزہ رکھتے ہیں قربتن اللہ خدا سے نزدیک ہونے کے لیے. تو اللہ کے نبی ابھی مکہ ہی کے اندر موجود ہے, خدا سے اتنا قریب ہو گیا, خود خدا کہتا ہے کہ قاب قوسین بلکہ او اتنا اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوا. تو یہ پلٹ کے کیوں آئے تھے تشریف لائے؟ ان کا بڑا احسان تھا تو پلٹ کے اسی لیے آئے تھے کہ مجھے تو معراج ملی, امت کو بھی معراج دلانا ہے. میں تو اللہ سے ہم کلام ہوا, اب امت کو بھی اللہ سے ہم کلام کرانا ہے. اسی لیے جب واپس آئے تو 10 یا 11 رکعت کی نماز کے کہہ, اس کے بعد آپ نے اسے یاد فرمایا تھا کہ یہی نماز معراج مومن ہے. جب نماز معراج مومن ہے تو جو عرفان رکھتا ہے, خدا کی صحیح معرفت رکھتا ہے, ان کے لیے رات تاریخ نہیں رہتی ہے, رات دن سے زیادہ روشن ان کے لیے ثابت ہو جاتی ہے. رات جو ہے ان کی شب قدر بنتی ہے, ہر رات شب قدر بنتی ہے اور ہر رات ان کے لیے شب معراج بن جاتی ہے. وہ اللہ سے ہم کلام ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی میں کافی تبدیلی آ جاتی ہے. نہ فقط زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے بلکہ ان کی موت کے اندر بھی ان کے دنیا سے جانے کا انداز مختلف ہوتا ہے. ایک نہیں بے شمار کربلا کے واقعے کے اندر بے شمار واقعات ایسے ہیں, ان کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہے کہ جب موت کا مرحلہ آتا ہے تو ان کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے, ملاقات الہی کا شوق بڑھ جاتا ہے, ان کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار نمودار ہوتے ہیں. پوچھنے والے پوچھتے ہیں اس خوشی کا احساس آثار کیوں نمودار ہو رہا ہے؟ وہ پلٹ کے جواب دیتا ہے خوش نہ ہوں تو کیا ہوگا کہ مجھے نفس امارہ سے نجات مل رہی, لشکر شیطان کے درمیان سے مجھے نجات مل رہی ہے اور مجھے خدا سے ملاقات کا شرف مل رہا ہے, مجھے آقا کا دیدار مل رہا ہے کہ میرا امتحان ختم ہو گیا. موت کو کہتا ہے امتحان ختم ہو گیا, کہتے ہیں میں کیوں خوش نہ ہو جاؤں, میرا تو امتحان ختم ہو گیا. امتحان شروع نہیں ہوا ہے تو بچے کتنا ٹینشن میں ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب امتحان ہوتا ہے تو ان کے ٹینشن اور بڑھ جاتا ہے, اور جب امتحان سے جیسا ہی فارغ ہو گیا تو کتنا سکون محسوس کرتا ہے. وہ موت کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے کہ میں خوش نہ ہوں تو کون خوش ہو جائے گا, مجھے تو خدا سے ملاقات کرنی, مجھے تو مولا سے ملاقات کرنی ہے, میرا تو امتحان ختم ہو گیا, میں تو دشمن کے نرکے سے باہر آ گیا, میں خوش نہ ہوں تو کون خوش ہو جائے. یہ جملہ کہہ کے گئے ہیں. اور کربلا کی شہداء تو وہ تو ہمارے ادراک سے بہت بلند ہے, ہر شہید کے بارے میں کہتے ہیں کہ ولکن لا تشعرون, تم ان کے مرتبے کا شعور نہیں رکھتا, وہ تمہارے شعور سے بلند ہو چکا ہے. تو کربلا کے جو شہداء ہیں ان کا مرتبہ تو کتنا عظیم ہے کہ ہر شہید نے ان کو اپنے لیے رہنما کرا دیا ہے کہ اگر کوئی بزرگ بعد میں شہید ہوا ہے تو اس ان کے بزرگوں کو رہنما بنا کے انہوں نے یہ قربانی دی ہے ان کا. تو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. کیا بریر حمدانی بہت بڑے آدمی تھے, بریر حمدانی بہت بڑے آدمی ہیں. شب عاشور ان کی سوانح حیات کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ وہ مذاق بھی کر رہے تھے, قہقہ لگا رہے تھے, بلند آواز میں ہنس رہے تھے, قہقہ آواز باہر جا رہی تھی. عبد الرحمان کہتا ہے بریر حمدانی شب عاشور ہے, یہ خوشی کا موقع ہے, مگر یہ ہنسنے کا موقع ہے, یہ قہقہے کا موقع ہے, یہ تو شب عاشور ہے. بریر حمدانی کیا کہتا ہے؟ عبد الرحمان میرے قبیلہ سے پوچھو کہ میں زندگی میں اس طریقے سے کبھی میں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا ہے, میں نے زندگی بھر کبھی قہقہ نہیں لگایا ہے, اور آج اس لیے قہقہ لگا رہا ہوں کہ میں بے اختیار ہو کے
یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اور بے اختیار ہو کر یہ قہقہ لگا رہا ہوں. عبد الرحمن پوچھتا ہے, عبد الرحمن کو پتا ہے اس لیے پوچھتا ہے تاکہ تاریخ کے اندر یہ حصہ بنے. جس طریقے سے آقا جب مدینے سے نکلے تو لوگوں نے مشورہ دیا تو ان کو بیان کیا کہ مجھے پتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں. جب مکہ سے کسی نے روکا تو ان کو اشارہ فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اور جب کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں تو زمین کو خریدتے بھی ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہم یہاں دفن ہوں گے, اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہمارے زوار آئیں گے. سب کچھ پتا ہے. یہ آگاہی کی کہ ہم یہ اچانک حادثہ نہیں ہوا ہے, یہ قربانی اور اثار ہم نے سوچ سمجھ کے علم کے مطابق دیا ہے. یہ بیان کرنے کے لیے عبد الرحمن پوچھ رہا ہے اسی لیے تاکہ تاریخ کا حصہ بنے. اور بریر کہتا ہے کہ میں نے زندگی بھر اس قسم کا قہقہ نہیں لگایا, خوشی کا اظہار نہیں کیا, جسے کہ زندگی میں کوئی موقع ایسا آیا بھی نہیں کہ میں خوشی کا اظہار کروں. تو عبد الرحمن کہتا ہے کون سی خوشی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خوشی اس طریقے سے ہو رہی ہے, مجھے خیال آتا ہے کہ ابھی صبح ہونے کے لیے چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. چند گھنٹے رہ گئے, اس کے بعد صبح ہوگی, اور اس کے بعد دور نہیں جانا ہے, چند قدم جانا ہے جس کے بعد مقتل آئے گا. ان کو کہتا ہے اپنے ذہنی کیفیت بتاتا ہے, مجھے خیال آتا ہے کہ صبح ہونے میں چند گھنٹہ رہ گیا ہے, اور پھر ہمیں دور نہیں جانا ہے, چند قدم جانا ہے جس کے بعد مقتل آئے گا, اور اس کے بعد بڑا کارنامہ نہیں کرنا ہے, فقط چند زخم کھانا ہے. پھر مجھے خیال آتا ہے کہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت انسان کون ہوگا کہ جو چند گھنٹے اور چند قدم کے بعد جیسا ہی زخم کھا کے زمین کے اوپر گر جاؤں گا, پھر خیال آتا ہے کہ جیسا ہی میں زمین پر پہنچوں گا کہ اپنے سر کو میں اب دیکھتا ہوں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا آقا تشریف لائے گا, امام حسین تشریف لائیں گے اور میرے سر کو اپنے مبارک دامن ملیں گے. پھر خیال آتا ہے کہ جیسے ہی میں آنکھ بند کروں گا اور سامنے اللہ کے رسول مجھ سے کہہ رہے ہوں گے شاباش برے تو میرے نوازے پہ کام آئے. پھر مجھے خیال آتا ہے کہ ساقی کوثر مولائے کائنات مجھے کوثر پلا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے شاباش برے رحمدانی تو میرے بیٹے کے کام آئے. پھر خیال آتا ہے کہ زہرا مجھے دعا دے رہی ہوگی بریر تو کتنا عظیم انسان ہے کہ اس مصیبت کے اندر تو میرے بیٹے کا کام آیا. جب یہ تصور میرے ذہن کے اندر آتا ہے تو میرے دل کے اندر ایک خوشی کا احساس ہو جاتا ہے. بس یہ احساس جب انسان یہ رابطہ جب خدا کے ساتھ انسان کا ہو جاتا ہے تو اس کی موت کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے, اس کی حیات کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے. تو آپ کے سامنے دونوں حیرتوں کو میں نے بیان کر دیا, لیکن کیا نور الہی جب انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے انسان اس حقیقت کو جان لیتا ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ موت فنا کی طرف جانے کا نام نہیں ہے, موت تو ایک عالم بقا کی طرف منتقل ہونے کا نام. وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ موت کوئی فنا ہونے کا نام نہیں ہے, موت تو صدب کو توڑ کر موتی کو باہر نکالنے کا نام. پھر اسے خیال آتا ہے کہ یہ موت کوئی فنا ہونے کا نام نہیں ہے, بلکہ دانے گندم کو اس کے خوشے سے نکال کر ایک انسان کے غذا اور حصہ بننے کا نام. اسے خیال آتا ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے سامنے حقیقتیں کھل جاتی ہے, تو اس کی موت اور اس کی حیات دونوں میں ایک عجیب قسم کا ایک انقلاب آتا ہے. وہ دنیا کے اندر رہتا ہے مہمان کے طور پر, وہ اپنے وطن کو وہ سمجھتا ہے جہاں سے وہ آیا ہے, لیکن یہ کب ممکن ہے جب ایک الہی طاقت اور الہی نور کا وہ مشاہدہ کرتا ہے اور اس کے بعد یہ چیزوں کا احساس ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ٹیچر کی ضرورت ہے. تو اگر انسان حیات کو نہیں سمجھے اور موت کو نہیں سمجھے تو کیا کرے؟ معلم کی طرف رجوع کرے گا. پھر معلم اسے سمجھا دے گا کہ دیکھو کہ میں بدر کے اندر بھی کامیاب رہا, میں حنین کے اندر بھی فاتح رہا, میں ہر میدان کے اندر کامیاب رہا, علم کے لحاظ سے مجھ سے کوئی آگے نہیں تھا, سخاوت کے لحاظ سے مجھ سے کوئی آگے نہیں تھا, ہر سخاوت کے میدان کو میں نے سر کیا, شجاعت کے اندر میں نے نام پیدا کر دیا, علم کا میں نے دریا بہا دیا, ساری صفات کا میں امام بن گیا. لیکن وہ جملہ کہیں نہیں فرمایا جو شہادت کے وقت فرمایا, جیسے ہی ضربت لگی کہا بھول تو میرا بل کا. تو بتا دے گا کہ جس کے دل کے اندر عرفان الہی ہو, وہ موت کے وقت شہادت کے وقت کہہ رہا تھا خذت برب الکعبہ, تو میرے ضعیف دل کو یقین ہوا. وہ کامیاب انسان دنیا کے ہر میدان میں کامیاب تھا, وہ جب کہہ رہا ہے خذت برب الکعبہ, جس کا مطلب یہ کہ موت وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا ہوں, موت تو وہ ہے جو علی سمجھ رہا ہے. پھر اس کے بعد پھر معلم سمجھاتا ہے, معلم کی اولاد, اس سے ہمیں یہ تعلیم مل جاتی ہے کہ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ بیٹا ماں تمہارے لیے کیسی ہے, کہا چچا جان شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. جب قاسم کا یہ جملہ انسان سنتا ہے تو پھر موت اس کے لیے آسان. وہ سوچتا ہے کہ یہ کسی ایسے شخص نے تو نہیں کہا جو بڑھاپے کے نا اپنی زندگی سے ناؤمید ہو گیا ہو, بلکہ ایک نوجوان نے جب یہ کہا کہ یہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے, تو انسان موت سے فرار اختیار نہیں کرتا ہے. بابا کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت کے اوپر جا پڑے یا موت ہمارے اوپر آ پڑے, یہ ایک 18 سال کے ایک جوان نے کہا. تو اس کو خیال آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا, ہاں ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یعنی عارضی زندگی کی تو موت کا وقت جو ہے وہ شام ہے, لیکن صبح دوام زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی تو وہ صبح ہے, وہاں سے تو وہ آغاز ہو رہا ہے. تو یہ معلم انسان انسان کو اس کا درس دیتا ہے اور انسان کو سکھاتا ہے کہ جس طریقے سے تمہاری موت کی زندگی کی اہمیت ہے, اسی طریقے سے اس کی موت کی اہمیت ہے. بس عزیزان محترم, میں آپ کو بالکل نزدیک لے کے آ گیا مسائل کے. سر کیا جب حر اپنے قوم کی سرداری کو چھوڑ کر, یزیدی فوج کی سپہ سالاری کو چھوڑ کر اور دنیا کی ساری محبت کو چھوڑ کر جنگ سے پہلے امام کے لشکر سے ملے, تو سمجھو کہ حسین کی کامیابی کا اعلان ہو ہی گئے. یہ کون سا نور یہاں تھا جس کی وجہ سے حر نے قوم کی سرداری کو چھوڑ گیا اور یزید کے فوج کے سپہ سالاری کو اور دنیا کی تمام وہ دولت اور مال کو جو ان کو ملنے والی ہے سب کو چھوڑ کے یہاں کیسا آ گیا؟ اس وجہ سے ہے چونکہ وہ نور امامت کو اس نے ادراک کر لیا. حق کا نور دل کے اندر موجود تھا تو انسان کو ان تمام مصیبتوں سے نجات دے سکتا ہے. اگر انسان کے دل کے اندر حق کا نور, نور حق اگر موجود ہے, وہ سرداری سے بچاتا ہے. ہاں وہ حضرت یوسف کا تذکرہ, امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ, حضرت یوسف کو یاد کر شاید فرمایا کہ خدا رحمت کرے حضرت یوسف کے اوپر, وہ بہت عظیم نبی اور بہت عظیم انسان تھے. پھر کہنے لگے تو باپ کی محبت کو محبت میں بھی وہ دھوکہ نہیں دے سکا دے سکی جس کی وجہ سے گمراہ ہو جائے. اسی طریقے سے زندان اور کنواں کے اندر جو پریشانیاں ان کو لاحق ہوئی وہ مصیبت, اس سے بھی وہ اپنے منزل کو تر نہیں کیا. اور اسی طریقے سے جب بسر کے اندر پہنچ کر وہ غلام بن گیا تو غلامی بھی راہ الہی کے اندر اس کے لیے زنجیر نہیں بنی. اور اس کے بعد جب وہ زندان کے اندر چلے گئے تو زندان کی تاریکی اور سختی بھی راہ حق اس کو نہیں ہٹا سکی. جب پورا مصر ان کا غلام بن گیا, جب یہ بادشاہ بن گیا تو دنیا کی بادشاہیت اور دنیا کی حکومت بھی اس کو خدا سے دور نہ کر سکے. وہ چیزیں ہیں جن میں سے اگر ایک بھی کسی انسان کو ملے تو گمراہی کے چانس موجود ہے, لیکن اللہ کے نمائندے اور اللہ کی طرف سے نور حق لے کے آنے والے انسان کو سکھاتا ہے کہ دیکھو کہ اگر نور حق کسی کے دل کے اندر موجود ہو یہ سب پریشانیوں سے نکل آ سکتا. تو بس عزیزان محترم کیا ہوا, اور جب یہاں آئے امام کی کامیابی کی کا اعلان ہویا کی ہو چکا. خور کا نام پہلے خور ہوا یعنی آزاد, لیکن آزادی کا کارنامہ زندگی کے آخر میں ہوا. حبیب بچپنے میں اس کا نام حبیب تھا, لیکن اپنی محبت کا اظہار کربلا کے دن اس نے کیا. سعید یعنی سعادت مند بچپنے میں اس کا نام تھا, لیکن اپنی سعادت کا اعلان کربلا کے میدان میں کیا. تو کوئی سعید ہے تو اس کی سعادت کا اعلان کربلا میں ہوا, کوئی حبیب یعنی محبوب حسین ہے تو اس کا اعلان کربلا میں ہوا, اور اگر کوئی حر ہے تو اس کا اعلان کربلا میں ہوا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے اندر جو صفت ہے اس کا اعلان کرنے کی جگہ کربلا ہے. وہ ترازو ہے, وہ میزان ہے, وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کون حر ہے اور کون سا حریر ہے اور کون سا سعید یعنی سعادت مند ہے. بس عزیزان محترم, امام حسین علیہ السلام کے بچپن کا دوست حبیب کے کچھ مصائبات کے سامنے بیان کر گئے, آپ کی رحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. حبیب امام حسین علیہ السلام کے عظیم صحابی ہے. حبیب کثرت نماز, کثرت روزہ, کثرت عبادت کی وجہ سے ہر انسان اسے جانتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حبیب کا سر نظر آتا تھا جب یہ اعلان ہوتا تھا کہ یہ لوگ باغی تھے, یہ بغاوت کرنے والے تھے, کہ جو اجنبی شخص بھی حبیب کے چہرے کو دیکھ کے کہتا تھا کتنا نورانی چہرے والا باغی کیسا ہو سکتا ہے, بغاوت دین سے خارج کیسا ہو سکتا ہے. بس عزیزان محترم, حبیب ابن مظاہر کوفہ کے اندر موجود ہے, میرا آقا حسین کربلا میں موجود ہے. دشمنوں کے لشکر میں اضافہ ہوتا گیا, بار بار زینب زینب ام کلثوم اپنے بھائی سے پوچھتی تھی کہ بھیا اب کون آیا. امام لشکر کے سربراہ کا نام لے کے فرماتے تھے کہ فلان کی سربراہی میں ہمیں شہید کرنے کے لیے اتنے ہزار لے کے آیا. جب تعداد دشمنوں میں اضافہ ہوتا رہا, زینب و کلثوم نے پوچھا بھیا کیا اس دنیا میں کوئی نہیں جو ہماری مدد کو آئے. امام نے فرمایا انتظار کرو, ہماری مدد کے لیے آنے والے ہیں. حسین نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا, خط میں کیا لکھا, من قبل الحسین ابن علی الى رجل فقیہ. یہ حسین ابن علی کا خط ہے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام. ادھر سے حسین کا قاصد روانہ ہوا, حبیب کے دروازے پہ پہنچا, دق الباب کیا. حبیب نے پوچھا تو کون, وہاں سے جواب دیا انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. جیسا ہی قاصد نے حسین کا خط آگے بڑھایا, یہ وہی حبیب ابن مظاہر ہے جو بچپنے میں حسین کے قدم کی نشان سے مٹی اٹھا کے آنکھوں سے لگاتے تھے. آج زہرا کے لال کے خط سے ہاتھ سے لکھا ہوا خط ملا, کبھی خط کو آنکھ سے لگایا, آنکھوں سے لگایا, کبھی خط کو سینے سے لگایا, جلدی سے خط کو کھولا. حبیب نے ایک عجیب جملہ دیکھا, لکھا تھا حبیب تجھے پتا نہیں میں کوفہ کے نزدیک کربلا پہنچا ہوں, میرے ساتھ سیدانیاں بھی موجود ہے, زہرا کے چھوٹے چھوٹے فرزند بھی موجود ہے. حبیب ہم مر گئے آدھا میں پھنس گئے, آ حبیب یہاں شہادت کی نعمت مل رہی ہے. بیوی نے پوچھا کس نے لکھا ہے, کہا میرے آقا نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے, خط کا مضمون اسے سنایا. ایک مرتبہ بیوی پوچھتی ہے ارادہ کیا ہے, حبیب امتحان کے طور پہ کہتا ہے اب میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں ابھی سوچتا ہوں. بیوی کو جلا لاتا ہے, کہتی ہے ارے تو زہرا کے لال کے پیغام پر فوراً لبیک نہیں کہتے. حبیب تو گھر میں سوچتے رہو, تیرا لباس پہن کر میں زہرا کے لال کی حمایت کرنے کے لیے نکل جاؤں گی. کہاں مومنہ شہباز نے امتحان لینا چاہتا تھا, اپنے غلام کو حکم دیا غلام میری سواری کو لے کے شہر کے باہر جاؤ, میرا انتظار کرو. غلام وہاں انتظار کرتا رہا, ان کا آقا حبیب آنے میں تاخیر ہوئی. حبیب نے ایک عجیب منظر دیکھا, کہ حبیب نے دیکھا کہ وہ گورا اضطراب کی حالت میں اچھل رہا ہے. تو غلام اس گورے سے کہہ رہے ہیں فکر مت کرو, مسترد نہ ہو جاؤ, میرا آقا ضرور تشریف لائے گا. اگر میرا آقا تشریف نہیں لایا میں خود تم پر سوار ہو کر زہرا کے
فرزند کی حمایت اور اس پر قربان ہونے کے لیے جاؤں گا. حبیب نے سر کو آسمان کی طرف کیا, کہا پروردگار علی کے فرزند پر کیسا مشکل مرحلہ آیا ہے, غلام کو بھی ان پر ترس آ رہا ہے, غلام کو بھی ان پر رحم آ رہا ہے. غلام سے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا, تم جہاں چلے جانا ہے چلے جاؤ. غلام نے عجیب جملہ کہا, مولا جب آپ کو میری ضرورت تھی تو ساتھ رکھا, جب حسین کو میری ضرورت ہے تو آپ الگ کر رہے ہیں. کہا غلام شہباز چلو میرے ساتھ, غلام کو ساتھ لیا. ادھر حسین نے عباس سے کہا میرا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے, علی اکبر استقبال کرو میرا دوست آ رہا ہے. ادھر زینب کے خیمے میں خبر پہنچی کہ حبیب حسین کی حمایت کرنے کے لیے آئے ہیں. فضا کو بلایا, کہا جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو. فضا دوڑتی ہوئی آئی, کہا حبیب مبارک ہو, علی کی بیٹی نے تجھے سلام کہا ہے. تاریخ بیان کرتی ہے حبیب کو زینب کے سلام مل کر خوشی نہیں ہوئی, کمرے سے جلدی زمین پر آئے, کربلا کی مٹی اٹھا کے سر پہ رکھا, کہا پروردگار یہ علی کی بیٹی پر کیسا وقت آیا ہے کہ مجھ جیسے غلام کے لیے سلام بھیج رہی ہے. وقت نہیں ہے لہذا دوسرا صحابی کا بھی قصہ سناؤ. حسین نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, جب دشمن کی طرف سے تیر آنا شروع ہوتا ہے, سعید جو بوڑھا شخص ہے وہ آگے نکلتا ہے, کہتا ہے فرزند رسول نماز کو مکمل کیجئے, ہر آنے والے تیر کو میں برداشت کروں گا, آپ پر کوئی تیر لگنا نہیں دوں گا. یہ بوڑھا شخص سامنے آتا ہے, کبھی دائیں جھک کر تیر کو اپنے سینے پہ لیتا ہے, کبھی بائیں جھک کر تیر کو اپنے جسم پہ لیتا ہے. جب تک حسین کی نماز مکمل نہ ہو استقامت دکھاتا ہے. ادھر حسین نے نماز ختم کی, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ادھر سعید حسین کے سامنے زمین پر گر گئے. حسین آگے بڑھ کے اس کا سر اپنے دامن میں لیا, کچھ وصیتیں کی. اس کے بعد سعید کہتا ہے میرے آقا جسارت نہ ہو تو کچھ سوال کروں. کہا بولو سعید کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہا بولا میری آنکھوں میں خون آ چکا ہے, کچھ نظر نہیں آتا, لیکن محسوس یہی ہوتا ہے کہ میرے سرانے پر آپ کے علاوہ کوئی اور نورانی شخص کھڑا ہے. امام نے فرمایا سعید سلام کرو, میرا نانا رسول اللہ تجھے لینے آئے ہیں, میرا نانا تجھے لینے آئے ہیں سلام کرو. سعید نے آدم سے رسول کو سلام کیا. پھر سعید نے کہا اور ایک سوال کروں. کہا پوچھو. کہا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے بھائی بھی کوئی کھڑا ہے. کہا سعید ادب سے سلام کرو, میرا بابا ساقی و کوثر علی تجھے لینے آئے ہیں, مولا میرے بائیں جانب بھی کوئی کھڑا ہے. کہا سعید سلام کرو, میرا بھیا حسن مجتبی ہے. ایک مرتبہ سعید نے عجیب جملہ کہا, قیامت کا جملہ کہا. کہا مولا آخری سوال, مجھے محسوس یہی ہوتا ہے کہ میرے قدموں کے سامنے ایک بیوی چادر میں لپٹی ہوئی ہے. امام نے فرمایا سعید ادب سے پاؤں کو جمع کرو, میری ماں زہرا, میری ماں مظلوم زہرا.
یا حسین یا حسین یا حسین. Yeah.